الحمد لله على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسجد میں امام صاحب چار لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جبکہ دوسرے باقی لوگ اپنی اپنی صف میں رہتے ہیں, اور ان چار لوگوں کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں کہ امام صاحب کے دائیں یا بائیں کھڑے ہو جائیں. اس میں قصہ یہ ہے کہ اگر جگہ کی کمی کی وجہ سے دوسری صفوں میں جگہ نہیں لوگ ہیں, تو بے شک لوگ امام صاحب سے ایک قدم یا آدھا قدم پیچھے ہو کے کھڑے ہو جائیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں, نماز ہو جاتی ہے, نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. لیکن اگر سماجی رتبے کی بنیاد پر تفریق کی جائے اور ان کے کسی بھی شخص کے مرتبے کی وجہ سے اس کو امام صاحب کے برابر جگہ دے کر کھڑا کیا جائے, مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی نظر میں سبھی لوگ یکساں ہیں, برابر ہیں. سماجی رتبے کی بنیاد پر یہ تفریق مسجد میں روا نہیں رکھی جا سکتی کہ کچھ لوگوں کو وی آئی پی ٹریٹ کرتے ہوئے امام صاحب کے برابر جگہ دے دی جائے اور باقی لوگ صفوں میں کھڑے ہوں. یہ اسلام کے آداب کے خلاف ہے. مسجد تو اللہ کا گھر ہے, اسلام میں تو ویسے بھی سماجی رتبے کی بنیاد پر تفریق اس طرح سے جائز نہیں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں اپنے ساتھیوں سے بلند ہو کے نہیں بیٹھتے تھے, بلکہ صحابہ اکرام کے برابر ہی بیٹھتے تھے تاکہ نمایاں نظر نہ آئیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو کبھی نمایاں ہو کر جلوس کی صورت میں نہیں چلے, بلکہ صحابہ کرام کے ساتھ چلتے تھے تاکہ نمایاں نہ ہونے پائیں. تو اسلام میں تو اس درجے کی احتیاط ہے, جائے کہ مسجد میں ایسی تفریق کر دی جائے کہ انہیں, چونکہ کسی شخص کو معاشرے میں یا کسی اور وجہ سے کوئی امتیازی حیثیت حاصل ہے, تو اس کی نمائش مسجد میں یوں کی جائے کہ اس کے لیے علیحدہ سے جگہ کریٹ کر کے دوسروں سے نمایاں کر کے اسے کھڑا کر دیا جائے, یہ مناسب نہیں ہے. مسجد میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک اور صاحب نے کسی غیر ملکی سے سوال پوچھا ہے, What do you mean by zakat is not only saving tax? What are the conditions does it apply to? اور دوسرا سوال ان کا ذبح کے بارے میں ہے, Is non-zibah meat, beef, chicken, etc. etc. permissible? زکوٰۃ کے بارے میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ صرف سیونگ ٹیکس نہیں ہے, کہ زکوٰۃ صرف ہماری بچت پر لاگو نہیں ہوتی. اگر یہ سیونگ ٹیکس ہوتا تو سال کی ایک مخصوص تاریخ پر جتنی بھی اماؤنٹ ہماری بچی ہوئی ہوتی اس پر زکوٰۃ لاگو ہو جاتی. لیکن ایک چیز تو یہ ہے کہ صاحب نصاب ہونے کے لیے ایک خاص حد کی ضرورت ہے, دوسرا جو کچھ ہمارے پاس رقم یا زیور موجود ہے اس کو ایک سال گزر جانا چاہیے, ایک سال کے بعد اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی. تیسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف ہماری بچت پر لاگو نہیں ہے, بلکہ دوسری چیزوں پر بھی لاگو ہو جاتی ہے, جیسے ضرورت سے زیادہ جو مکان ہیں ہمارے پاس جس میں رہائش ہماری اپنی نہیں, اگر ہمارے پاس رہائش کا مکان اپنا ہے اس کے علاوہ مکان ہے تو اس پر بھی لاگو ہو جائے گی زکوٰۃ. اسی طرح کاروبار میں اگر ہمارا اپنا پیسہ لگا ہوا ہے یا اگر کسی سے قرض لے کر بھی لگایا ہے, تو اگر ہمارے پاس کسی سٹاک کو ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے تو قرضے کی رقم اس میں سے منہا کر کے بقایا رقم پر زکوٰۃ دینا ہوگی. مال مویشی پر بھی زکوٰۃ ہے. تو اگر یہ صرف سیونگس ٹیکس ہوتا तो फिर बचत पर टैक्स होता है। तो यूं मैं कहता हूं कि ये सिर्फ सेविंग टैक्स नहीं है, इसको सेविंग टैक्स कहना ज्यादा दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ ये दूसरी शरायत मुंसलिक हैं। जहां तक नॉन ज़िबाह की बात है, उलेमा का इस बात पर इत्तफाक है कि मांस वाय कोशर के बाकी तरीके से ज़िबा किया गया गोश्त मुसलमान नहीं खा सकता, मांस वाय इसके कि कोई बहुत ही ज्यादा मजबूरी आन पड़े, इंसान की जान पर ही बनाए, तो भूख की शिद्दत से मजबूर होकर अगर वो गोश्त खा ले तो इतना जिससे जान बच जाए उस सूरत में तो खा सकता है, लेकिन आम हालात में हलाल के अलावा या कोशर नहीं खाना चाहिए। दरअसल दोनों में फर्क यह है कि कोशर के अलावा जितने तरीके से भी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि दो चीजें हैं, एक ज़िबा है और एक हलाल है। ज़िबा दर हकीकत नाम है किसी जानवर को काटने का एक मखसूस तरीके पर। वो तरीका यह है कि उसकी शहरक को पहले काटा जाए, सर को उसके जिस्म से अलहदा न किया जाए, ताकि उसका जिस्म का निज़ाम काम करता रहे और उसके जिस्म से खून सब का सब बह जाए, पंप आउट हो जाए। जब दिल काम करना बंद कर दे और खून बहना बंद हो जाए तो फिर उसके सर को उससे अलहदा करना ठीक है, वरना उससे पहले नहीं सर को जुदा किया जाना चाहिए। वजह उसके पीछे सिर्फ यही है कि उसका जिस्म का निज़ाम जानवर का काम करता रहता है और दिल खून को पंप आउट कर देता है। सब खून दर हकीकत बैक्टीरिया का बहुत अच्छा कैरियर है, तो अगर खून रह जाए जानवर के जिस्म में तो बैक्टीरिया वहां मौजूद होगा और वो बैक्टीरिया इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत फरमाई है कि जानवर को सिर्फ ज़िबा करके खाया जाए। हलाल की तारीफ यह है कि जानवर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर ज़िबा भी किया जाए और ज़िबा करते वक्त उस पर अल्लाह का नाम ले लिया जाए तो हलाल हो जाएगा। ये दोनों में ये फर्क है, कोशर ज़िबा होता है, हलाल नहीं किया जाता कि उस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। लेकिन चूंकि ज़िबा का तरीका इस्लामी है, इस वजह से अगर हमें गोश्त हलाल दस्तियाब ना हो तो कोशर खाने पर उलेमा का इत्तफाक है कि उसको खाने में हर्ज नहीं कोई, लेकिन सिर्फ उस सूरत में अगर हलाल दस्तियाब ना हो, और अगर हलाल दस्तियाब है तो फिर कोशर ना खाया जाए, फिर हलाल खाया जाए। लेकिन बाकी तरीकों से जो जानवर काटा जाता है वो ज़िबा नहीं होता, उसमें सर जो है तन से जुदा कर दिया जाता है और उससे निज़ाम जिस्म का काम करना बंद कर देता है और खून पूरी तरह ड्रेन आउट नहीं होता। इसीलिए चूंकि उसमें जो ज़िबा के अलावा जो काटा गया है जानवर, उसका जायका गोश्त का ज़िबा की निस्बत ज्यादा लजीज होता है, क्योंकि खून उसमें मौजूद होता है, उस खून का जायका आता है पकने के बाद, इसलिए वो ज्यादा मजे का होता है। तो उस मजे के चक्कर में हम खा ना जाएं उसे, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया पलने के इम्कान बड़े वसी हैं। आई नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ फिनाफिल शेख। फिनाफिल शेख तसव्वुफ की इस्तलाह है। जब कोई शख्स किसी के हाथ पर बैत करके उसे अपना मुर्शद मान लेता है और उसका मुरीद हो जाता है, तो वो मुरीद जब ऐसे मकाम पर पहुंचता है कि जहां उसकी تمام خواہشات، اس کے تمام ارادے، اس کے تمام فعل اپنے مرشد کے ارادوں، خواہشات اور ہدایات کے ماتحت ہو جاتے ہیں. ایسا مقام جہاں مرید اپنے ذہن کو اپلائی کرنا ختم کر دیتا ہے، ایسا مقام جہاں پر مرید کی لغت سے پانچ کاف غائب ہو جاتی ہیں، اور وہ ہیں کیوں، کب، کیسے، کس طرح، کہاں. جب یہ پانچ کاف اس کے لغت سے ختم ہو جاتی ہیں، وہ صرف اور صرف آنکھیں بند کر کے اپنے مرشد کی تقلید کرتا ہے یا مرشد کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ مقام فنا فی الشیخ ہے. اور اسی مقام سے پھر وہ فنا فی اللہ کے مقام کی طرف روانہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے یہ مقام آنا ضروری ہے. امریکہ سے سوال یہ پوچھا ہے کہ صاحب، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کو سزا کے طور پر بندروں میں اور بنمانس میں تبدیل کر دیا گیا تھا، جبکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ تھرو اے پروسیس آف ایولیوشن ایپس اور مونکیز سے انسان تبدیل ہوا ہے تھرو ایولیوشن. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انسان ڈارون کی تھیوری کو صحیح مان لے کہ انسان پہلے بندر ہوتا تھا اور رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی گئی ہیں انسان میں اور وہ اس موجودہ شکل کو پہنچا ہے، تو پھر مسلمانوں کے لیے سورہ بقرہ کی ان آیات کا کیا ہوگا جہاں اللہ تعالی نے کہا کہ ہم نے آدم کو بنایا اور اسے علم الاسماء عطا فرمایا اور پھر فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کیا جائے. تو تخلیق کرنے والا، اور یہ تخلیق کرنے والا وہ ہے جس کو خود عیسائی بھی مانتے ہیں کہ وہ رب ہے اور اسی نے انسان کو تخلیق کیا ہے. یہ تخلیق کرنے والا وہ ہے جس کو یہودی بھی مانتے ہیں کہ رب ایک ہے اور اسی رب نے انسان کو تخلیق کیا ہے. خود ہندو مانتے ہیں رب کو کہ تخلیق کرنے والا رب ہے اور وہ اوپر بیٹھا ہے، اس کو وہ کبھی اوپر والے کے نام سے پکارتے ہیں، کبھی بھگوان کے نام سے پکارتے ہیں. عیسائی رب کو مانتے ہیں. تو یہ سارے مشہور مذاہب دنیا کے بدھ مت میں اللہ کا تصور موجود ہے. جب سبھی مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ رب موجود ہے اور اس نے انسان کو تخلیق کیا، تو تخلیق کرنے والا خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم کو تخلیق کیا مٹی سے، اس نے پھر اپنی روح پھونک دی اور اسے علم الاسماء سکھایا، اس کے بعد فرشتوں سے سجدے کو کہا. تو ڈارون کی تھیوری تو پھر خود بخود غلط ہو جاتی ہے اس بات پر. البتہ یہ ضرور ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم کو سزا دی گئی تھی اور انہیں ایپس اور مونکیز کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا تھا، لیکن وہ اللہ کا قہر نازل ہوا تھا. تو ڈارون کی تھیوری کوئی زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے. اللہ نے انسان کو انسان ہی کی صورت میں تخلیق کیا تھا اور اس کو زمین پہ اتارا گیا تھا، اسی سے یہ ساری مسئلے انسانی چلی ہے
اور انسان شروع ہی سے اسی شکل میں موجود تھا. یہ اور بات ہے کہ شروع بھی انسان چونکہ قطعی طور پر کلیتاً طبعی حالات میں زندہ تھا, اس نے نیچر کے ساتھ فیڈل کرنا نہیں شروع کیا تھا, تو ان طبعی حالات کے تحت انسان کی عمر بھی بہت لمبی تھی اور قد و قامت بھی بہت لمبا تھا, جو کہ نیچر میں تبدیلیاں آنے کے ساتھ ساتھ گھٹتا گیا قد و قامت بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی عمر بھی کم ہوتی چلی گئی. سو یہی ایک تبدیلی آئی ہے اوور دی پیریڈ. ادروائز بحیثیت بشکل انسان ہی پیدا ہوا اور آج تک اسی شکل میں قائم ہے. ایک اور سوال ہے لیکن کہاں سے آیا یہ نہیں لکھا اس پر. Why is محمد صلی اللہ علیہ وسلم the final prophet? اس موضوع پر دو تین مرتبہ پہلے بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے. میں نے گزارش کی کہ اسلام صرف ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا, وہ اتارا نہیں گیا, بلکہ اس کی ابتدا سلسلہ رسالت کے ساتھ ہی ہو گئی تھی. اللہ کی طرف سے بنی نوع انسان تک پہنچایا جانے والا پہلا پیغام ہی اسلام کا پیغام تھا. جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ انسانی ذہن کا ارتقاء, اس کی ایولیوشن, اس کی ڈیولپمنٹ بہت گریجول ہوئی ہے, اور اس کے ارتقاء کا ٹائم ہزاروں سال پر محیط ہے. رب تعالیٰ نے جو انسان پر اپنے احکامات نازل فرمائے, جو پیغام دیا رسولوں کے ذریعے, وہ انسان کی ذہنی سطح اور اس کی اس وقت کی عقل و دانش کے مطابق تھا. اس سلسلے میں میں نے ایک گزارش اور بھی کی تھی کہ رب کا بھی یہ فرمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ حکم ہے کہ تم اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کرو. تو جب رب نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کریں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رب جس وقت وہ پیغام اس نے جس رسول کے ذریعے بھیجایا اس زمانے کے انسان کی ذہنی سطح سے بالا تر بھیجوا دیتا؟ تو جس زمانے میں بھی جو رسول آئے اور جو پیغام اللہ کا لے کر آئے, وہ اس زمانے کے انسانوں کی ذہنی سطح اور ان کی عقل و دانش کی سطح کے مطابق تھا, تاکہ وہ اسے آسانی سے سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر لیں. اس وقت کے جو وسائل تھے وہ ان کے مطابق احکامات آتے رہے تاکہ انسان کو دقت نہ ہو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں. تو یہ اسلام کے پیغامات کا سلسلہ ایک طویل عرصے سے جاری ہوا. مختلف پیغمبر تشریف لاتے رہے, ان پر آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل ہوتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے آئے, حضرت داؤد علیہ السلام کتاب لے کے آئے, اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے. تو یہ سب اللہ کا پیغام تھا, اسی اسلام کا ایک حصہ تھا وہ. حتیٰ کہ آج سے 1400 سال پہلے جب انسان پہیے کو دریافت کر چکا تھا اور لوہے کو دریافت کر چکا تھا, یہ یاد رکھیے کہ بعد میں آنے والی جتنی ایجادات ہیں ان سب کی بنیاد انوینشن آف ویل اور ڈسکوری آف اسٹیل ہی بنا تھا. وہیں سے انسان نے بڑی تیزی سے ترقی کرنا شروع کی تھی. تو اس وقت تک انسانی ذہن کا ارتقاء مکمل ہو گیا تھا, اس کے بعد وہ پالش ہوتا چلا گیا ہے. جو بھی علم سیکھتا گیا انسان, اس کا دماغ پالش ہوتا چلا گیا, لیکن ارتقاء مکمل ہو چکی تھی انسانی ذہن کی. تو اللہ نے اسلام کا باقی مائندہ اور آخری حصہ بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرما دیا، اور وہ نازل ہوتے ہی اسلام مکمل ہو گیا، دین مکمل کر دیا گیا۔ تو جب دین مکمل ہو گیا، کوئی مزید پیغام، فریش پیغام آنا باقی نہیں تھا رب کا، تو کسی رسول کی بھی ضرورت نہ رہی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو کام پہلے انبیاء کرتے تھے، وہ ڈیوٹی علماء کے کندھوں پر ڈال دی گئی کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہیں اور اللہ کے بندوں تک اس کا پیغام صحیح حالت میں پہنچاتے رہیں۔ تو جو رسالت کا کام تھا کہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دیا جائے، اس کے دین کا پرچار کر دیا جائے، وہ اب علماء کے کندھوں پر ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ Why is Muhammad the greatest of all of God's prophets and last not least? دیکھیے، اس کی دنیاوی مثال میں دوں گا، اگرچہ زیادہ مناسب تو نہیں ہے ایسی مثال دینا، لیکن بات کلیئر ہو جائے گی۔ کسی مشاعرے میں جو ہم لوگ جاتے ہیں، تو سب سے پہلے جس شاعر کو اپنا کلام سنانے کی دعوت دی جاتی ہے، وہ سب سے کم شہرت یافتہ شاعر ہوتا ہے، سب سے کم سٹینڈنگ رکھنے والا شاعر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ تمام شاعروں کو بلایا جاتا ہے۔ سب سے آخر پر اپنے وقت کا سب سے بڑا شاعر اپنا کلام سناتا ہے۔ اسی طرح جب کسی جلسے میں ہم جاتے ہیں، تو سب سے پہلا مقرر جو ہوتا ہے، وہ سب سے جونیئر آدمی ہوتا ہے، سب سے کم شہرت یافتہ، اور سب سے آخر پر صدر مجلس، صدر محفل کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ سماپت کر دیں اس جلسے کی کاروائی کو، اس کو ختم کر دیں۔ جب کوئی باپ گھر میں اپنی اولاد سے مشورہ کرتا، تو وہ سب سے پہلے سب سے چھوٹے بچے کو رائے دینے کو کہتا، اس کے بعد وہ درجہ بدرجہ کرتے کرتے جو سب میں بڑا بچہ اس کا ہوتا ہے، جو سب میں معتبر ہوتا ہے، اس کو سب سے آخر پر رائے دینے کو کہتا۔ جو روح رب نے سب سے پہلے تخلیق کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی نہیں جاتی ہیں۔ پھر جس طرح سے پیغام اللہ کا آنے لگا، صحیفے آنے لگے، تو پیغمبر آتے چلے گئے۔ تو آخری پیغام جہاں مکمل ہوا اللہ کا دین، وہ سب سے آخر میں آیا۔ تو جو دنیاوی ترتیب میں نے آپ سے گزارش کی، تو اللہ کا حتمی پیغام لانے والا پیغمبر سب سے آخر میں آیا، اس ترتیب سے وہ امام الانبیاء تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے کہ سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ حصہ اس پیغام کا اسلام ہی تھا، جہاں انسان کو بڑی ذہانت چاہیے تھی سمجھنے کے لیے، زیادہ وسائل چاہیے تھے، تو وہ کمپلیکیٹڈ حصہ اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر پر بھیجا، جبکہ انسان اس کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ تو اس سے پہلے جتنے بھی پیغامات آئے، وہ اس دور کے انسانوں سے کم انٹیلیجنٹ لوگوں کے پاس آئے۔ تو سب سے کمپلیکیٹڈ پیغام پہنچانے کے لیے ایک ذہین لوگوں تک اتنا ہی ذہین اور اتنا ہی بڑا آدمی چاہیے تھا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کو سب سے آخر پر اس کمپلیکیٹ پیغام کو دے کے بھیجا۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے نبی ہیں، اور امام الانبیاء ہیں उनके दलील सबसे बड़ी यही है कि अगर हम दुनिया के अंदर ये असूल रखते हैं तो रब ताला ने भी उसी असूल को ये एक और सवाल है कि वाई इज गॉड अनेबल टू सेंड नो प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर। अब अल्लाह की कोई मजबूरी नहीं है, वो कादर मुतलिक है, अपनी मर्जी का मालिक है, तो मुआज़ अल्लाह, अल्लाह माफ फरमाए। अल्लाह ने किसी मजबूरी के तहत रसालत का सिलसिला, नबूवत का सिलसिला मुनकता नहीं किया है, लेकिन वजह उसकी वही जो मैंने अभी अर्ज की कि क्योंकि उसके दीन का सिलसिला मुकम्मल हो गया, उसका दीन मुकम्मल हो चुका जो वो इंसानों तक पहुंचाना चाहता था, तो किसी और नबी की जरूरत नहीं रही थी, इसलिए नबूवत का सिलसिला मुनकता कर दिया गया। वरना रब ताला की कोई मुआज़ल्ला मजबूरी नहीं है, और मेरे ख्याल में रब ताला के बारे में इस तरह की बात लिखना गुस्ताखी के जिम्मे में आता है, और अल्लाह के बारे में अल्फाज के इस्तेमाल में थोड़ा सा हम मोहतात हो जाए। उससे अपने इश्क में तो आप दीवाना बन जाइए, लेकिन उसके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो थोड़े से मोहतात हों। इंतहाई मेरे नजदीक इट्स वेल रूट टू यूज अनेबल गॉड। एक और सवाल है, आलमीन एक हफ्ता पहले का है कि क्या मुर्शिद के लिए किसी नामहरम मुरीद की आवाज सुनना गुनाह है? देखिए, इस्लाम के अंदर इंतहा पसंदी बिल्कुल नहीं है, ना इजाजत में ना ममानियत में, एक एतदाल है। इसी तरह अल्लाह ताला ने औरत पर पर्दा जो फर्ज किया उसके अंदर भी एक एतदाल है, उसमें शिद्दत या इंतहा नहीं है। अगर कोई खातून घर पर अकेली है तो वेस्टर आता है, वो नॉक करता है दरवाजे पर, तो औरत अपनी आवाज को मीठी या सुरीली बनाए बगैर उसको इजाजत है कि वो विजिटर को पर्दे में रहते हुए कह दे कि घर पर कोई मर्द मौजूद नहीं है, या जिन साहब से मिलने आए साहब मौजूद नहीं है, इसकी इजाजत है। इसी तरह कुछ जंगें ऐसी हैं इस्लाम में जहां ख्वातीन ने जख्मियों की मरहम पट्टी की है, उनको पानी पिलाया है मैदान जंग में, फिर वो किस्सा बड़ा आम है और हर एक को हमें से याद होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी साहिबा थी जिनका नाम सफिया था, आपने एक यहूदी को हलाक कर दिया था जबकि मुसलमान कस्बा के लिए मदीना से बाहर गए हुए थे, और यहूदी ने मौका देखा कि मदीना मुनव्वरा में इस वक्त और कोई नहीं मासवा एक इंतहाई मोहम्मद सहाबी के, तो बुरी नीयत से चला आया। सहाबी चूंकि बहुत ज्यादा मोहम्मद थे तो वो उसको रोक नहीं पा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी साहिबा ने उस यहूदी को हलाक कर दिया था बांस से। तो जहां जरूरत पड़ती है वहां औरत अपने जिस्म को और अपने चेहरे को मुनासिब तरीके से ढांप के मुनासिब पर्दापोशी के साथ, सतरपोशी के साथ अपना काम कर सकती है, तो जाहिर है जब काम करेगी तो उसकी आवाज दूसरों तक पहुंचेगी, दूसरे सुन लेंगे। अगर कोई खातून अपने मुर्शिद के पास, अपने टीचर के पास, अपने राहबर के पास जाती हैं और प्रॉपरली उन्हें सतरपोशी की हुई है तो वो गुफ्तगू करेंगी तो उनकी आवाज तो पहुंचेगी। तो सिर्फ आवाज को सुनना तो ना महरम की आवाज को सुनने की बात नहीं है या वो हराम नहीं है। जिस तरह औरत को हुक्म है कि सतरपोशी कर ले मुनासिब तरीके पे, मर्द को भी हुक्म है कि अपनी निगाहों को नीचे रखे और वो औरत की तरफ बिला जरूरत देखे नहीं, लेकिन आवाज की हद तक तो मेरे ख्याल में जहां तक मेरी मालूमात है इस्लाम के बारे में ऐसी कोई पाबंदी है नहीं। एक और सवाल शिर्क से मुतालिक है, शिर्क का मौजू तफसील से वादे करें, और इसी का दरअसल एक हिस्सा है जिसको अलहदा सवाल बनाया है कि शिर्क के मायने हैं अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना। तो क्या जब अल्लाह ताला के नाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देखा गया तो क्या ये शिर्क के जुमले में नहीं आता? जैसा कि सवाल करने वाले ने खुद ये लिखा कि शिर्क के मायने हैं अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक ठहराना। अगर किसी साहब का मकान है और उस पे सरकारी कागजात में मालिक का नाम एक ही लिखा हुआ है तो मैं अपना नाम उन कागजात में, मलकियत के कागजात में बहसियत मालिक के अपना नाम भी रख दूं तो उस मकान के दो मालिक हो गए, तो दो शरीक हो गए। तो जब हम ये कहते हैं कि इस कुल कायनात का खालिक रब है और वो एक है, इस कायनात का मालिक रब है वो एक है, हम कहते हैं वो कादर मुतलिक है, तो हम जब ये कह रहे होते हैं तो मकसद हमारा यही है कि वो एक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि वहां पे एक ही मकाम के दो रब मौजूद हों, माज़ल्लाह, उसको हम एक मानते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा रब लायक इबादत है और उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। यहां हमने उसकी वादानियत की, उसकी तौहीद की गवाही दी है कि रब लायक इबादत है और उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, या रब एक है, अल्लाह एक है और उसके अलावा इबादत के लायक कोई नहीं है। यह हम उसकी तौहीद की, उसकी वहदानियत की गवाही दे रहे हैं। अगर कोई शख्स अपने ऊपर जुल्म कर बैठे और इस दर्जे का जुल्म करे कि ये कह दे कि फलां भी इबादत के लायक है तो उसने शिर्क किया और उसने अपनी जात पर बेपनाह जुल्म किया, वो काबिल माफी नहीं है जुर्म उसका। तो शरीक इस जुमले में लिया जाएगा। हम कहते हैं कि रब ताला कादर मुतलिक है, किसी और को हम कादर मुतलिक नहीं मानते, लेकिन अगर हम ये कह दें कि फला भी कादिर है फला काम करने पे, तो शिर्क में चला जाएगा। तो जब हम जो मकाम रब को देते हैं, जो हैसियत रब की हम समझते हैं, अगर उसी हैसियत का दूसरा कोई हम उसके बराबर बिठा दें कि वो शेयर कर रहा है रब ताला की इख्तियारात को, रब ताला की कुदरत को, तो शिर्क हो जाएगा। तो जब तक हम ये कहेंगे कि रब एक है और सिर्फ वो ही और सिर्फ वही लायक इबादत है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तो ये वहदानियत हो गई उसकी, ये तौहीद हो गई। अगर हम ये कहेंगे कि सिर्फ मेरा रब ही कादर मुतलिक है, तो ये हम गवाही देंगे उसकी तौहीद की, उसकी वहदानियत की, क्योंकि इसमें कहीं कोई शिरकत का, किसी के शरीक होने का कोई हल्का सा भी तासुर नहीं आया। माज़ल्लाह माफ फरमाए, रब ताला की कुदरत में हिस्सेदार समझना, उसकी सिफात में हिस्सेदार समझना, उसके इख्तियारात में हिस्सेदार समझना, वो शिर्क है। और इससे बड़ा अपनी जात पर इंसान जुल्म नहीं कर सकता कि رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے، یہ انسان کا اپنی ذات پر سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ ایسا جرم ہے رب کے نزدیک جو قابل معافی نہیں ہے کسی قیمت پر بھی. جہاں تک بات رہ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام مبارک کی، دنیا میں یہ مثال دنیا کی میں اس لیے دیتا ہوں، حالانکہ رب تعالیٰ کے ساتھ ان کی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن دنیاوی مثالوں سے بات ہماری سمجھ میں جلدی آ جاتی ہے، میں اس لیے یہ دنیا کی مثال دیا کرتا ہوں کہ کوئی شخص اگر اپنے مکان کے باہر تختی لگاتا ہے، اس میں اس کا اپنا نام سب سے اوپر تحریر ہے، اس کے نیچے اس نے اپنے بڑے بیٹے کا نام لکھا ہے اور آگے لکھا ہے کہ بن سو اینڈ سو، تو باپ کو سربراہی اس سے ملی یا کم ہوئی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ دیکھنے والا جب اسے پڑھے تو اسے یہ پتا نہ چلے کہ جن کا نام سب سے اوپر لکھا ہے وہ والد ہیں اور وہی اس گھر کے سربراہ ہوں گے، نیچے جو نام لکھا وہ ان کے بیٹے کا نام لکھا ہے، تو یہ شرکت تو نہیں ہوئی، شریک تو نہ ہوا، یہ تو بلکہ ایک لحاظ سے باپ کے بڑے ہونے کی دلیل ہو گئی کہ گھر کا سربراہ جو وہ ہے جس کا نام سب سے سرف فہرست ہے، اس کے نیچے نام لکھے جانے والے اس کے بیٹے ہیں، اس سے چھوٹے ہیں، یہ حکم اس گھر میں اسی کا چلتا ہے جس کا نام سرف فہرست لکھا ہے. تو اگر اوپر اللہ کا نام لکھا ہے اور نیچے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو یہ رب کی بزرگی ہو گئی، نہ کہ شریک کا معاملہ ٹھہرا یا شرکت کا معاملہ ٹھہرا یا شرک کا معاملہ ٹھہرا، جو بھی آپ سے لفظ کہنے آپ. لوہے محفوظ پر میں نے کہیں عرض کیا تھا، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، پھر اللہ کا نام ہے، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ لکھا کہ رسول ہیں اللہ کے، اس کے بندے ہیں. تو نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر لکھا جائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ تو اللہ کی بزرگی کی دلیل ہے، یہ برابری کا درجہ نہیں آتا، اللہ کی بزرگی مزید بڑھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا با رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیا اس رب نے، تو خود کتنا بڑا ہوگا، یہ ان کی بزرگی کی دلیل ہے. درود و سلامتی، اصل میں درود یا سلامتی مطلب ایک ہی ہے اس کا، اور جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تخلیق ہوئی ہے، جس میں ایک موقع پر کہیں کہا تھا کہ اللہ تعالی کوئی کام نہیں کرتا ماسوائے اس کے کہ وہ ایک اشارہ کر دیتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے، فرشتے مامور ہیں رب کے احکامات کو بجا لانے پہ، پوری کائنات اس کے احکامات کے ماتحت ہے، اس کو صرف ایک حکم کرنا ہے، ایک لفظ کہنا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا رب سوائے اس کے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے، یہ ایسا کام ہے جو وہ خود کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. تو یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح وجود میں آئی ہے.